غم حسین میں وا اشک خون ہے گریاں، شریک مجلس و ماتم ہے مہدی دوراں۔
غم حسین میں وا اشک خون ہے گریاں، شریک مجلس و ماتم ہے مہدی دوراں۔
اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے؟ بہت شکریہ ہمارے انتہائی بزرگ، انتہائی محترم سفیر امن جناب سرکار سید وقار الحسن نقوی صاحب، علالت کے باوجود مجلس میں تشریف فرما ہیں، ہمارے لیے بھی منزل سعادت ہے۔ ان کی صحت و سلامتی کے لیے، حفظ و امان کے لیے، اور ان کی مساعی جمیلہ کی قبولیت کے لیے، جو بھی مکتب اہل بیت کی سیانت کی خاطر، حفاظت کی خاطر قدم اٹھاتے ہیں، ان کی تمام محنتوں کی قبولیت کے لیے درود کی زحمت فرما لیجیے بلند آواز۔ اللہم صلی علی محمد۔ خمسہ اربعین کی پہلی مجلس، اور اپنے وقت پہ مجلس شروع ہوئی۔ یقیناً لوگوں کے ذہنوں میں 10 بجے کا ہوگا، لیکن بہتر ہے انشاءاللہ کل لوگ جلدی پہنچ جائیں گے۔ اس خمسہ مجالس میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ علم کے عنوان پر گفتگو کریں کہ علم کیا ہے، علم کی حیثیت کیا ہے، علم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، علم کے مفاہیم کیا ہیں، اور اصل علم کیا ہے۔ علم جاننا، پرکھنا، پہچاننا۔ خدا فرما رہا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اے بنی نوع انسان، اے بش، اے انسان، میں نے تمہیں شکم مادر سے اس طرح دنیا میں بھیجا کہ تم لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہ جانتے تھے۔ مہربانی۔ آہستہ آہستہ دنیا میں آئے، پھر علم حاصل کرنا شروع کیا، جس سمت میں پڑھے اسی علم کے حامل ہو گئے۔ چونکہ آئے تو خالی الذہن آئے۔ علم حقیقت میں کیا ہے؟ تو جو فرمائیے گا، روایت کہتی ہے، معصوم فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ العلم، اللہ نے سب سے پہلے علم کو خلق فرمایا۔ اچھا، روایت فقط یہ نہیں ہے، اول ما خلق کے عنوان پہ بہت سی روایات ہیں۔ مثلا فرمایا، اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق فرمایا۔ پھر فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میں محمد کے نور کو خلق فرمایا، یا ہم ذوات محمد و آل محمد کے نور کو خلق فرمایا۔ اور بھی بہت سی روایات موجود ہیں۔ فرمایا، سب سے پہلے اللہ نے علم کو خلق فرمایا، عقل کو خلق فرمایا، میرے نور کو خلق فرمایا۔ زیادہ بات الجھاؤں نہیں، واضحتاً اپنا پیغام پہنچاؤں۔ علم سے مراد حقیقت مصطفیٰ ہے، جس کے لیے فرمایا کہ سب سے پہلے علم کو خلق فرمایا، سب سے پہلے عقل کو خلق فرمایا۔ اول ما خلق اللہ النطق، سب سے پہلے اللہ نے نطق کو، بولنے کو خلق فرمایا۔ یعنی جتنے بھی اول ما خلق اللہ ہیں، یہ سب ذات محمد و آل محمد کے لیے خاص ہیں، اس لیے حقیقت علم ذات محمد و آل محمد ہے۔ اور یاد رکھیے گا، تمام علماء فرماتے ہیں کہ حقیقت علم ذات رب ذوالجلال کا پرکھنا ہے، اس کی ذات کو جاننا ہے، اس کی ذات کو پہچاننا ہے۔ اور اس کی ذات کے لیے بھی جو ہم صفات ثبوتیہ گنواتے ہیں کہ وہ ذات قدیم ہے، وہ ذات قادر ہے، پھر ہم کہتے ہیں وہ ذات عالم ہے، یعنی وہ ذات خود علم ہے۔ اور جب ہم صفات سلبیہ کی منزل پہ آتے ہیں، تو صفات سلبیہ میں ایک صفت ہم شمار کرتے ہیں کہ اس کی ذات کی تمام صفات اس کی عین ذات ہیں، کوئی صفت اس کی ذات سے جدا نہیں ہے۔ تو اس منزل پہ فرماتے ہیں علماء کہ وہ فقط عالم نہیں ہے، وہ ذات خود علم ہے۔ چونکہ وہ خود علم ہے، اور اس کی ذات ایک مخفی خزانہ ہے، جس طرح وہ خود کہتا ہے، کنتو کنزن مخفیہ فحببتو ان عرف فخلقت خلقا، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو میں نے ایک مخلوق خاص کو خلق کر دیا، یعنی انوار محمد و آل محمد کو خلق کر دیا. تو جو فرمائیے گا یعنی محمد و آل محمد کو اس لیے خلق کیا کہ میں پہچانا جاؤں. اب چونکہ اس کی پہچان ان کے وجود سے ہونی ہے، اس لیے اللہ نے اپنی ذات کی صفات کو ان کی ذوات میں متجلی کر دیا. بہت شکریہ بھیا، مولا آپ کو جزائے خیر دے، مولا آپ کو سلامتی دے. ان کی ذوات میں اپنی ساری صفات کو متجلی، اچھا فقط اپنی صفات کو متجلی نہیں کیا بلکہ اللہ نے جس طرح اپنا نام اللہ اس میں مزوزات منتخب فرمایا، ویسے ہی ان کی ذوات کو بھی اسماء مزوزات عطا کیے. اچھا یہ جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ کہا تو وہ اللہ ہوا، نہیں، وہ ذات رب ذوالجلال ہے، اللہ اس نے اپنا نام خود اختیار کیا ہے. وہ جو فرمائیے گا اس نے اپنا نام اللہ خود اختیار کیا اور اس کو اس سے مزوزات کرا دیا، یعنی مزوزات خدا کی جتنی صفات ہیں، چاہے وہ قدیم ہے، قادر ہے، عالم ہے، مدرک ہے، حی ہے، مرید ہے، متکلم ہے، صادق ہے، یا اس کی وہ صفات جو صفات حسنہ صفات جمیلہ کہلاتی ہیں، صفات جمال کہلاتی ہیں، جس طرح کے وہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، باری ہے، قہار ہے، جبار ہے، ستار ہے، جتنے بھی مصور ہے، یہ ساری صفات، یا اس کی وہ صفات کہ جو دعائیں جوشن کبیر میں گنوائی گئیں، وہ یا وہ دو صفات جو دعائیں جامع میں گنوائی گئیں، یہ ساری صفات جم ہو کے لفظ اللہ میں سموئی جاتی ہیں، جم ہو جاتی ہیں. یعنی علماء فرماتے جب انسان لفظ اللہ اپنی زبان پہ لاتا ہے تو لفظ اللہ اس میں مزوزات ہے، یعنی خدا کی ساری صفات کو حمل کیے ہوئے ہے. جب آپ نے اللہ کہا تو اس میں رحمان بھی آ گیا، رحیم بھی آ گیا، ستار بھی آ گیا، جبار بھی آ گیا، قہار بھی آ گیا، مصور بھی آ گیا، باری بھی آ گیا، یعنی اللہ کی جتنی ذات ہے، کتنی صفات ہیں، جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں، کتنی صفات ہیں. فرمایا اگر تم ان تعدو صفات اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی صفات کو گننا چاہو تو اللہ کی صفات کو گن نہ پاؤ گے. جس طرح فرمایا ان اگر تم اللہ کے اسماء کو گننا چاہو تو اس کے اسماء کو نہیں گن پاؤ گے، سارے کے سارے اچھے نام اسی کے ہیں، ساری کی ساری اچھی صفات اسی کی صفات ہیں. کہا وہ صفات میں بھی لامتناہی ہے، وہ ذات میں بھی لامتناہی ہے، وہ اسماء میں بھی لا متناہی ہے. یعنی اس کے صفات، اس کے اسماء، اس کی ذات کہیں حدود میں، جس طرح وہ ذات ذات لا متناہی ہے اس طرح اس کے اسماء بھی لا متناہی. اب اس کے سارے اسماء، اس کے ساری صفات، صفات جلالی و جمالی اس میں مزوزات لفظ اللہ میں سبو کے آ جاتی ہیں. جس طرح اس نے اپنے تئیں لفظ اللہ اس میں مزوزات اختیار کیا، اسی طرح اس نے ان انوار کو جو اس کی معرفت کا سامان تھے ان کو بھی اسماء مزوزات عطا کیے. اللہ نے ساری تعریفیں جم کر کے جس وجود میں رکھی اس کا نام محمد رکھ دیا، تاکہ ہر تعریف اسی کی ذات پہ صادق آ جائے. صلی علی محمد. بھائی نے جو عمل انجام دیا یہ واجب عمل انجام دیا، یہ لازم عمل انجام دیا. رسول خدا کا ارشاد گرامی ہے کہ تین قسم کے افراد بدبخت ہیں. پہلا وہ کہ جو رمضان المبارک کو پالے اور پھر اس کے ذمہ رمضان گزرنے کے بعد کوئی گناہ بچ جائے. دوسرا وہ جس کے والدین، قبلہ علامہ وقار رسول اللہ صاحب، والدین یا والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں پا لے اور اس کے بعد بھی جہنم میں چلا جائے، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے. اور پھر تیسرا فرمایا کہ جو ہمارا نام سنے اور ہم پہ درود نہ بھیجے، اس سے بڑا بدبخت. ایک صلوات کہہ دیو محمد و آل محمد. اور ویسے بھی مومن کی علامات میں سے آغا جی بتایا گیا ہے کہ اس میں مبارک مصطفیٰ جب زبان پہ آتا ہے، مصطفیٰ رسول اکرم کی صفت ہے، اسم مبارک مصطفیٰ میم ہا میم دال کا مرکب جب زبان پہ آئے تو جو مومن ہوتا ہے اس مومن کی شرافت کا تقاضا ہے کہ اس کا سر جھک جائے. اس لیے جب رسول خدا کا اسم مبارک کنیت کے ساتھ پکارا جاتا ہے تو پکارنے والا بھی، نام لینے والا بھی اور سننے والے بھی اپنی شرافت کا اظہار کرتے ہوئے سر جھکا دیتے ہیں. یعنی خطبے میں جب ذاکر خطیب عالم دین مولانا کہتا ہے ابوالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد، جب کنیت مبارک کے ساتھ نام مبارک کو مخاطب کیا جاتا ہے تو سر جھکاتے ہیں، یہ حکم کے تحت ہے. یعنی احترام مصطفیٰ میں، جس طرح احترام مصطفیٰ میں سر جھکا دینا اور نبی اکرم کی ذات مبارک پہ درود بھیج دینا یہ نبی اکرم کے پروٹوکولز میں ہے، ایسے ہی ان ذوات قدسیہ کے اسماء القاب کی بات نہیں کر رہا، اسماء جب پکارے جائیں تو لازم ہے کہ انسان درود کی تلاوت کر لے. اور اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یقین فرما لیجیے یہ درود پاک جو ہے یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ انسان کے تصور سے بالا ہے. جو انسان خود نیکی کرے اور اس کی نیکی کے تسلسل میں نیکی ہو، وہ جو نیکی کا عمل سر انجام دیا وہ بھی اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، اس نیکی کے نتیجے میں جو نیکی سرزد ہوگی اس کا عمل بھی اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. یعنی فرض کیا ایک بندے نے کسی راستے میں ٹھنڈے پانی کا کوئی کولر نلکا کوئی ایک لگوا دیا، یہ خود ایک نیکی ہے، پھر اس سے پیاسے سیراب ہوں گے پھر وہ نیکی اس کے نام اعمال میں لکھی. یعنی ایک نیکی کے تسلسل میں نیکیاں، مثلا ایک بندے نے مسجد بنوائی، اس مسجد بنوانا خود ایک نیکی ہے، اور مسجد میں جب تک نماز ہوتی رہے گی وہ نماز جہاں ادا کرنے والے کو ثواب ملے گا وہیں پہ مسجد بنوانے والے کو بھی ویسا ہی ثواب عطا ہوتا رہے گا. اور درود پاک پڑھنا ایک ایسی نیکی ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ مومن اپنی زبان پہ محمد و آل محمد پہ درود جاری کرتا ہے تو اس کے درود کے جاری کرنے سے کون و مکان کا ذرہ ذرہ محمد و آل محمد پہ درود بھیجنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ، وہ ایک روایت آپ نے سنی ہوئی ہے کہ نبی اکرم آسمان کی بلندیوں پہ جب بلند ہوئے اور نبی اکرم نے ایک عجیب الخلقت فرشتے کو دیکھا اور پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ ملک العدد ہے، شمار کرنے والا فرشتہ ہے. جو عجیب الخلقت تھا کہ جس کے ہزار بازو تھے، پھر ہر بازو پہ ہزار ہزار ہاتھ تھے، پھر ہر ہر ہاتھ پہ ہزار ہزار انگلیاں تھیں، پھر ہر ہر انگلی پہ ہزار ہزار پورا تھا اور ہر ہر انگلی یوں حرکت میں مسلسل کر رہی تھی، تو رسول خدا نے استفسار فرمایا، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے استفسار فرمایا کہ یہ کیا گن سکتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ خود ہی مخاطب کر کے اس سے پوچھ لیجئے. کہا ملک العدد، بتا تو کیا کیا شمار کر سکتا ہے؟ اس نے کہا میں زمین پہ موجود ریت کے ذروں کو گن سکتا ہوں، پانی کے قطروں کو گن سکتا ہوں، درختوں کے پتوں کو گن سکتا ہوں، کائنات کے ذرے ذرے کو گن سکتا ہوں، عالمین و افلاک کے ہر ہر جرم کو، ہر ہر جرم کے ہر ہر ذرے کو گن سکتا ہوں. رسول خدا نے استفسار فرمایا، اتنا بتا وہ کیا ہے جو تو نہیں گن سکتا؟ کہا اگر کوئی آپ کی اور آپ کی اولاد پہ درود بھیجے اللہ اس کو جو اجر دیتا ہے میں وہ گن نہیں سکتا. اللہ بہت شکریہ. کیوں نہیں گن سکتا؟ وہ اسی لیے نہیں گن سکتا کہ ادھر ایک فرد جب درود بھیجتا ہے تو اس کے درود بھیجنے سے منزل آخر میں، یعنی دوسری منزل پہ جہاں آواز جائے گی، ادھر صدا ہوا میں گئی تو ہوا درود، ہوا سے فضا میں گئی تو فضا درود، فضا سے آسمانوں میں گئی، جہاں سے گزرتی گئی وہاں وہاں جہاں جہاں تک دیوا آواز جائے گی وہاں وہاں تک فقط درود نہیں ہوگا. اور سنیے گا، کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کی ہر شے ابھی تو ہم نے پگڑیاں اتار دی ہیں، امامے اتار دیے ہیں، پہلے زمانوں میں ہمارے پنجابیوں کا لباس بھی یہ ہوتا تھا، پگڑی باندھتے تھے، کرتا پہنتے تھے، تہمت پہنتے تھے۔ تو جو ہے دوستوں کی یہ ساری، آج بھی عربوں میں وہاں گرمی بھی ہے پھر بھی نیچے چوگا پہنتے ہیں، اوپر قبا پہنتے ہیں، اوپر ابا پہنتے ہیں، امامہ پہنتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ جو لباس ہے نا اس کے ریشے ہیں، روئی یا دھاگے کے بنی ہوئی ہے ریشے، ان ریشوں کے ذرے ہیں، ہر ذرہ قرآن کہتا ہے انا من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر ذرہ تسبیح خدا کرتا ہے۔ یہ جو سر پہ 18 میٹر یا 13 میٹر یا 16 میٹر جتنے کا بھی یہ امامہ ہے، یہ جو بنا ہوا ہے اس کا ایک ایک ذرہ تسبیح خدا کر رہا ہے۔ اب جتنی یہ تسبیح خدا کرتا رہے گا اس کا اثر یقیناً اس وجود پہ بھی ہوگا جس سے یہ لمس کیے ہوئے ہے، جس سے یہ مس کیے ہوئے ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اب یعنی یہ ساری کائنات کے ذرا جہاں جہاں تک ندا جائے گی وہ تعمیل حکم محمد و آل محمد میں، وہ محمد و آل محمد پہ درود بھیجے گا۔ پوچھا گیا کہ یہ جو درود کا سلسلہ ہے یہ کب تک جاری رہتا ہے؟ فرمایا یوم یبعثون تک ایک درود کے جواب میں درود پڑا جاتا رہے گا، ایک درود کے جواب میں۔ مثلا میں نے درود پڑھا تو اس جواب میں یوم یبعثون تک جیسے جیسے صلوات کی صدا آگے بڑھتی رہے گی، وہ سنے گا، اس سے اگلا سنے گا، اس سے اگلا سنے گا، اس سے اگلا، اسی طرح درود کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جہاں اس کو اجر ملے گا وہاں پڑھنے والے کو ملے گا۔ اسی لیے فرشتے نے کہا تھا درود پڑھنے کا کیا اجر بنے گا میں شمار ہی نہیں کر سکتا۔ ایک درود پاک کہہ دیو نا پر محمد و آل محمد۔ بس جہاں بات کا سلسلہ جاری تھا وہیں پہ آگے بڑھوں، اللہ کی ذات کی ساری صفات اس کی مزدہ، اس کی ذات ہے کا حصہ ہے، اس کی ذات سے جدا ہر صفت اس کی اہل ذات ہے، اس کی ذات سے جدا نہیں ہے۔ بس جس ذوات کو، جن ذوات کو اس نے اپنی معرفت کا سامان بنایا ان کو بھی اپنی صفات کی متجلی بنا کے بھیجا۔ اب ان کی صفات چونکہ اس کی معرفت کا سامان ہے اس لیے ان کی صفات بھی عین ذات ہے، ان کی ذات کا حصہ ہے۔ اسی لیے ان کے لیے فقط یہ لفظ نہیں جچتی کہ وہ عالم ہیں، بلکہ ذوات محمد و آل محمد ہی علم ہیں، ذوات محمد و آل محمد ہی علم ہیں۔ اسی لیے رسول نے اپنے تئیں کہا انا مدینۃ العلم، یعنی میں خود علم ہوں۔ وہ علی بابوہا، ایسا نہیں ہے کہ شہر بڑا ہوتا ہے اور دروازہ چھوٹا ہوتا ہے، شہر بہت بڑا ہوتا ہے اور دروازہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے۔ رسول یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں بہت بڑے علم کا مالک ہوں اور علی کے پاس تھوڑا سا علم ہے نا۔ تو جو فرمائیے گا، فرمایا جتنا میں محمد کے پاس علم ہے یہ سب خدا کا عطا کرتا ہے، خدا نے جتنا مجھے دیا ہے اتنا ہی علی کو عطا کیا۔ اور یہ علم منزل مدارج پر انسان کے لیے منزل استفادہ کا مقام رکھتا ہے، یعنی جیسے جیسے علم بڑھتا ہے انسان کے درجے بڑھتے چلے جاتے ہیں، انسان کے مدارج بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو جو فرمائیے گا، یہ انسان جو اشرف المخلوقات پہلی منظر پہ دکھایا گیا ہے یہ بھی بسبب علم دکھایا گیا ہے۔ یہ جو فرشتوں نے جناب آدم کو سجدہ کیا ہے یہ بھی علم کے بل بوتے پہ حضرت آدم کے بلائے ملائک بنے ہیں، اللہ نے زبردستی سجدہ نہیں کروایا، اللہ نے پہلے مشاہدہ علم کروایا، پھر علم کو تسلیم کیا گیا، تسلیم کرنے کے بعد سجدہ ہوا۔ ہاں سب نے عالم تسلیم کر لیا آدم کو، آدم کے علم کو سب نے تسلیم کیا، مگر شیطان نے آدم کے علم کو تسلیم نہیں کیا، اور یاد رکھیے گا شیطان کی سوئی اس بات پہ اٹک گئی کہ مجھے تو نے آگ کے شعلے سے بنایا ہے، اس کو تو نے مٹی کے خمیر سے بنایا ہے، میں اس سے افضل ہوں۔ اللہ نے کہا افضل و مفضول کی بات نہیں، بات یہ ہے کس کی نسبت مجھ سے ہے، جسے میں نے بنایا ہے وہ تمہیں سمجھ آئے نہ آئے تمہیں ماننا پڑے گا۔ جسے میں نے بنایا ہے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے وہی علم عطا کیا تھا جو سماوی مخلوق کو عطا کیا تھا۔ اسماء پہ صرف فرشتے نہیں رہتے تھے، آج بھی فرشتے نہیں رہتے، آج بھی اللہ کے انبیاء یعنی انسان بھی آسمانوں پہ موجود ہیں، فرشتے بھی موجود ہیں، دیگر مخلوقات بھی موجود ہیں۔ تو جو فرمائیے گا، شیطان کو فرشتہ تو تھا نہیں، وہ تو جن تھا، مگر اپنی عبادت کے سبب خود کو اتنا اٹھایا کہ بزم قدسی میں جا بیٹھا۔ مگر اللہ نے کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، انکار کیا، تکبر کیا، وہ تھا ہی کافرین میں سے، یعنی اگرچہ بیٹھا میری بزم میں تھا مگر تھا کافروں میں سے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ بزم میں بیٹھنے والے سب ایک جیسے ہوں، نہیں، بزم میں جبرائیل بھی ہو سکتا ہے، عزازیل بھی ہو سکتا ہے۔ صلوات کا حدیث پر محمد و آل محمد۔ اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو باب علم عطا فرمایا، کیا قرآن کہتا ہے علم الاسماء خدا نے عطا فرمایا، باب علم الاسماء اللہ نے فرشتوں کو بھی عطا کیا، اللہ نے باب علم الاسماء جناب آدم کو بھی عطا کیا، دونوں کو ایک جیسا علم عطا کر کے اللہ نے امتحان یہ لیا کہ او کمرہ امتحان میں آدم تم بھی آ جاؤ، فرشتوں سماوی مخلوقات تم بھی آ جاؤ۔ فرشتے اس لیے کہا جا رہا ہے چونکہ وہاں پہ زیادہ تعداد فرشتوں کی تھی، ورنہ مخاطب سب کے سب سماوی مخلوق تھی۔ یہی سبب ہے کہ شیطان بھی مخاطب تھا، تبھی وہاں پہ موجود ہوا تھا۔ سب کے سب سماوی مخلوق کو اللہ نے جمع کیا، پہلے چونکہ سماوی مخلوق موجود تھی، آدم کا وجود بعد میں آ رہا ہے، اس لیے ان کو پہلے کمرہ امتحان میں داخل کیا اور ان کو مسمیات کا مشاہدہ کروایا اور کہا اسماء قدسیہ یہ ہے، مسمیات نورانی یہ ہے، ان اسماء کو ان مسمیات پر منتفق کرو۔ کیا کرو؟ ہم نے تمہیں ایک باب علم عطا کیا ہے، تم اس باب علم سے ایک در علم یعنی در تطبیق کھولو، ان اسماء کو ان انوار پہ منطبق کرو۔ فرشتوں نے کہا پروردگار جتنا تو نے عطا کیا ہے ہمارے پاس تو اتنا ہے، ہم باب علم سے در علم نہیں کھول سکتے، باب علم سے در علم وا نہیں کر سکتے، خدایا جتنا تو نے سکھا دیا ہمیں یہ خبر ہے کہ انوار یہ ہیں، اسماء یہ ہیں، مگر ہم ان انوار پر ان اسماء کو تطبیق نہیں کر سکتے، باب علم سے دروازہ علم نہیں کھول سکتے۔ لیکن اللہ نے جب حضرت آدم سے فرمایا اے آدم باب علم اسماء یہ ہے، انوار قدسیہ یہ ہے، ان انوار کو ان اسماء پہ تطبیق کر، یعنی اس باب علم سے ایک دروازہ علم کھول، حضرت آدم نے تطبیق کیا، دانش کو کام میں لائے، عقل کو ہمت میں لائے۔ حضرت آدم نے جس طرح خدا نے ترتیب سے ناموں کو القاء کیا تھا، اسی ترتیب سے ناموں کو کرسی کے قریب سے انوار کے ساتھ منطبق کرنا شروع کیا، کہ پروردگار یہ نور محمد، یہ نور علی، یہ نور فاطمہ، یہ نور حسن، یہ نور حسین ہے۔ جب تطبیق کر چکے تو اللہ نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ اگر تمہیں ہمارا آدم تم سے زیادہ عالم دکھائی دے تو تم اس کی احترام میں سجدے میں گر جانا، اس کو قبلہ بنا لینا۔ سارے کے سارے فرشتے سنتے ہی، یعنی جب دیکھا کہ حضرت آدم نے ایک باب علم سے ایک در علم کھول لیا، ایک علم کے چیپٹر سے ایک مشق کا در کھول لیا، جب ایک سوال کا در کھول کے اس کو جواب بخش دیا تو اللہ نے کہا فرشتوں سجدے کر لو، سب فرشتہ سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے، ابلیس نے انکار کیا، آدم نے کیا تو کیا کیا، ایک باب علم سے ایک دروازے علم کھولا، یعنی ایک باب علم سے ایک علم کے چیپٹر سے ایک علم کے سبق سے ایک دروازے علم کھول کر حضرت آدم اتنے معزز و محترم ہوئے کہ قبلہ ملائک بن گئے، تو پھر اس علی کی منزلت علم کہاں ہوگی جو سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا کرتے تھے قد علمانی رسول اللہ الف الف ابواب من العلم، اللہ کے رسول نے میں علی کو 1000 باب علم تعلیم کیا ہے اور میں علی نے ہر ہر باب سے 1000 در کھول دیا۔ میں علی نے محمد، میں علی نے ہر ہر باب سے، یعنی 1000 باب کے ہر ہر باب سے، ہر باب سے 1000 در کھول لیا۔ یہی سبب ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کہ لہو ثلاثتا سبعون اسماء، اس کے لیے 73 اسماء اعلیٰ ہیں، اسماء اعظم ہیں۔ پوتینا، اس نے ہمیں 72 عطا کیے، ایک اپنی ذات کے لیے خاص رکھا، اس نے ہمیں 72 عطا کیے۔ اور سنیے گا، قرآن میں ایک ہی نبی ہے جس کے لیے اللہ کہتا ہے وَآتَيْنَهُ مُلْكًا عَظِيمًا، ہم نے اسے مملکت عظیم عطا کی تھی، ہم نے اسے مملکت عظیم عطا کی تھی۔ پھر خدا نے اس کی مملکت کا مشاہدہ کروایا، اس کی مملکت کہاں کہاں تک ہے، انسانوں پہ اس کی حکومت، جنوں پہ اس کی حکومت، چرند پہ اس کی حکومت، پرند کی اس کی حکومت، حتیٰ کہ ہوا کے دوش پہ اس کی حکومت، وہ اتنی ولایت کا حامل، اس کا جس منزل پہ کھڑے ہو کے وہ نبی اپنی ولایت کا اظہار کرتا تھا، وہیں پہ اس کا وسیع و جانشین بھی اپنی ولایت کا اظہار کرتا تھا، جس کی ولایت چرند پہ، پرند پہ، انسانوں پہ، جنوں پہ، حیوانوں پہ، ہوا کے دوش پہ، حتیٰ کہ زمین و زمن پہ اس کی حکومت، کہ وہ اپنے وسیع سے اس مرحلے میں کہنے لگا، جب جب ملکہ بلقیس یمن سے چل کے ان کی سلطنت تک آ گئی، یروشلم تک پہنچ گئی، سلطنت جناب سلیمان تک پہنچ گئی، اور جناب سلیمان کی قصر میں داخل ہونے لگی، اور قصر میں جب فرش کو دیکھا تو اس نے سمجھا کہ پانی کھڑا ہے، اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی، یعنی اپنی پجامے کو تھوڑا سا اوپر اٹھایا اور پاؤں رکھا، پھر پاؤں رکھنے کے بعد شرمندہ سی ہو گئی کہ یہ تو پانی نہیں، یہ تو شیشے کا بنا ہوا فرش ہے، اور ایسا فرش کبھی دیکھا نہ تھا۔ وہ اپنی تہذیب و تمدن کو انسانیت و بشریت کے کمال سمجھ رہی تھی، مگر یہاں پہ آ کے اس کی عقل دنگ رہ گئی۔ اب سلیمان نے جو منظر دیکھا کہ وہ شرمندہ سی ہوئی ہے، اب سلیمان اس پہ اپنی نبوت کو اور پختہ عقیدہ بنانے کے لیے فرمانے لگے، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے، کہ اس سے بڑھ کے یہ ہو سکتا ہے کہ جیسا بلقیس کا ہدہد نے خبر دی، جیسا بلقیس کا تخت ہے، ایسا تخت دنیا میں نہیں ہے، اپنی نزاکت کے عنوان پہ، اپنی بناوٹ کے عنوان پہ، اپنی آرام اور سکون کے عنوان پہ، اپنی سجاوٹ کے عنوان پہ منفرد ہے، ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ حضرت سلیمان اسی منزل پہ فرمانے لگے، تم میں کون ہے جو تخت بلقیس کو لے آئے؟ اب سامنے سے بلقیس چلی آ رہی ہے، جہاں کھڑے ہو کے نبی گفتگو کر رہا ہے، استقبال میں نبی کھڑا ہے، اپنے جاؤ حشم کے ساتھ کھڑا ہے، بلقیس بھی جاؤ حشم کے ساتھ اندر جا آ رہی ہے، وہ محل میں وارد ہو رہی ہے، نبی محل کے دروازے پہ استقبال کر رہا ہے، اور ایسے میں ساتھیوں سے کلام ہو رہی ہے۔ قرآن نے بھی نقل کیا ہے، جاؤ پڑھا، کہا ایک ماہ میں لاؤں گا، کہا کیا فائدہ، کیا فائدہ، ساتھ میں آصف برخیہ تھا، کہنے لگا نبی خدا چشم زدن سے پہلے، اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جھپکے تخت آئے گا۔ ابھی کہا کہا یا نہیں کہا، ادھر نبی نے دل میں سوچا، اس نے دل میں جواب دیا، ادھر تخت سامنے پڑا تھا۔ یہ سلیمان پیغمبر کے وصی کی اختیارات ہے، وصی کے خدا جانے خود سلیمان کے اختیارات کیا ہوں گے۔ تبھی خدا کہہ رہا تھا وَأَتَيْنَهُ مُلْكًا عَظِيمًا، کہا فرزند پیغمبر یہ سلیمان کو جو اللہ نے مملکت عظیم عطا کی تھی، یہ مملکت میں اپنی حکمرانی کیسے کیا کرتے تھے؟ فرمایا اللہ نے، بعض روایات کی روشنی میں فرمایا اللہ نے جناب سلیمان کو 3 اسماء اعظم عطا کیے تھے، یہ ان اسماء کی برکت تھی کہ وہ انہونی کو ہونی کر لیا کرتے تھے، جو نہیں ہو سکتا وہ بھی وہ۔ ایک صلوات کا دیبر محمد و آل محمد، اور بعض جب منزل پہ سوال ہوا کہ یہ اسماء اعظم کیا ہیں، فرمائے یہ علم کے زینے ہیں، جیسے جیسے خدا عطا کرتا ہے ویسے ویسے انسان حامل اسم اعظم ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک پھر بھی صلوات کا دیبر محمد و آل محمد، بس میرے بھائیو آج چونکہ تمہیدی منزل ہے، ایک جملہ اور کہوں کل تک منزل سوار ہو جائیں گی، اسی سفر آگے بڑھائیں گے۔ علم ہر زمانے میں ضرورت انسان ہے، حصول علم اللہ نے جبلت انسان میں رکھا ہے، انسان کی فطرت میں حصول علم ہے۔ علم کے حاصل کرنے کا جذبہ انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ مثلا ابھی میں کہوں وہ، تو اکثریت پیچھے مڑ کے دیکھے گی، کیوں؟ چونکہ ان کے لیے اچمبا ہوگا، یعنی وہ سننا اور سمجھنا چاہتے ہیں، یعنی جو ان کے پاس نہیں وہ درک کرنا چاہتے ہیں کہ پیچھے کیا ہو گیا۔ ایسے ہی ہے کہیں آپ بے خودی میں بیٹھے ہوں اور کہا جائے وہ، تو فوراً سب اسی طرف دیکھنا شروع کریں گے۔ یہ اس طرف دیکھنے پہ کون مجبور کر رہا ہے؟ وہی انسان کی جبلت، انسان کا انر، انسان کا نفس، کہ جو علم کا متلاشی ہے، علم کا پیاسا ہے۔ مجھے پھر کہنے کی اجازت دیجئے کہ جبلت انسان انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ علم کی طرف مراجعت کرے، اور حقیقت علم ذوات محمد و آل محمد ہے۔ صلی علی محمد۔ پتہ نہیں میری بات آپ تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی، کہ یعنی جبلت انسان انسان کو مجبور کرتی ہے کہ انسان محمد و آل محمد کی طرف مراجعت کرے۔ اب یہ جبلت تب تک مجبور کرے گی جب تک پاکیزہ ہوگی۔ اگر یہ جبلت دنیا کی مادیت سے آلودہ ہو جائے یا پھر کہیں خیانتوں سے آلودہ ہو جائے، تو پھر محمد و آل محمد کی طرف نہیں بڑھے گی، پھر کوئی اور منزل اختیار کرے گی۔ پھر یہ کہیں گے ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں تو کوئی اور چاہیے، چونکہ اس طرف وہی بڑھے گا جس کی فطرت پاک و پاکیزہ ہوگی۔ مہربانی بیٹا، اور پاک و پاکیزہ فطرت، پاک و پاکیزہ وجود میں ہوگی، اور پاک و پاکیزہ وجود اسی کا ہے کہ جس کے ولدیت کے خانے میں اسی کے باپ کا نام لکھا ہو۔ ایک صلوات کا دیور محمد و آل محمد۔ اساغا جان، اگر انسان واقعی اپنی پاکیزہ فطرت کے ساتھ دنیا میں رہتا تو اللہ کبھی جہنم کو خلق نہ کرتا۔ یہ میں نے جملہ کہا حقیقت حال کا، اگر یہ کہوں کہ میرے مصطفیٰ نے جو فرمایا وہ یہی نتیجہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لبجتمت دنیا، اگر سارے کے سارے انسان علی کی ولایت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ کبھی جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ اگر سارے انسان ولایت علی پہ جمع ہو جاتے تو اللہ کا بھی جہنم کو خلق۔ کتنے پست فطرت وہ لوگ تھے، کتنے علم سے دور وہ لوگ تھے، کہ جن سے علی کی بیٹی چادر مانگتی رہی وہ پتھر مارتے رہے۔ اجر کو مطلب چونکہ چیلم کا خمسہ ہے. عزادارو زیادہ زحمت نہ دوں آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے, مجھے تقریباً 45 منٹ گزر چکے ہیں, 10-1 منٹ کی مزید زحمت دوں گا. خدا کی قسم, یکم سفر المظفر 61 ہجری, ہاتھوں میں رسن پہنے, بن پلانے اونٹوں پہ سفر کر کر کے علی کی بیٹیاں شام کے باہر آ گئی. عزادارو سن سکو تو ایک جملے کو توڑ لینا, خدا کی قسم کبھی کبھی مصائب کو محسوس کیا کرو, سوچا کرو کہ ہے اتنا کچھ برداشت کر گئی علی کی بیٹی. عزادارو عورت ہو, خانوادہ عصمت کی گود کی پلی ہو, سر پہ چادر بھی نہ ہو, جسم پہ بھرکا بھی نہ ہو, ہو مستور اور ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں, ہائے اجرکم اللہ جنہوں نے ہائے کہا. دوسرا تمہیدی جملہ سنو عزادارو, خدا کی قسم جب شام کے باہر آئی ہے نا, اکیلی نہیں آئی, ثانیہ زہرا اکیلی نہیں, بھائیوں کے سر نوک نیزہ پہ سوار ہے. ایک جملہ تمہید کا اور سنو, ایک دو نہیں, علی کی 12 بیٹیاں یا 13 بیٹیاں کربلا سے رسن پہن کے شام کے باہر قیدی بنے کھڑے ہیں. بعض رشتے انسان کے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں, جن رشتوں کو انسان فراموش نہیں کر سکتا. بہن اور بھائی کا رشتہ بڑا عجیب رشتہ ہوتا ہے, باپ اور بیٹی کا رشتہ بھی بڑا عجیب رشتہ ہوتا ہے, بیٹے اور ماں کا رشتہ بھی بڑا عجیب رشتہ ہوتا ہے, مگر شوہر اور بیوی کا رشتہ, یہ رشتوں میں کمال رشتہ ہوتا ہے. یہی سبب ہے کہ 4 مہینے 10 دن فوتگی کی بیوگی کی عدت رکھی گئی شریعت میں, تاکہ بیوہ اپنے شوہر کو آہستہ آہستہ فراموش کر دے, بھلا دے, بلانے کے بعد اگلے گھر میں جائے. لیکن خدا کی قسم جس کا حسین جیسا شوہر ہو, رباب کیسے بلائے حسین کو, ام لیلہ کیسے بلائے حسین کو. عزادارو کربلا سے لے کے شام تک یہ بیبیاں اکیلی اونٹوں پہ سوار نہیں, شہیدوں کے سر بھی نوک نیزہ پہ سوار ہیں. جب کوئی فوت ہو جائے نا, شریعت حکم دیتی ہے جلدی سے اس کو دفنایا جائے, جلدی سے دفنایا جائے, جتنی جلدی دفنایا جائے اتنی جلدی اس کے آثار اس کے اعزاء کے دلوں سے, رشتہ داروں کے دلوں سے, پسمندگان کے دلوں سے فراموش ہونا شروع ہو جائے, تاکہ ان کے غم مندمل ہونا شروع ہو جائیں. عزادارو وہ بیبیاں کی جو قیدی بھی تھیں, شہیدوں کے سروں کو نوک نیزہ پہ ساتھ سفر کرتے بھی دیکھ رہی تھی, ان کے غم کہاں مندمل ہو سکتے تھے. یہ ساری تمہید جس جملے کے لیے کہی ہے نا, وہ یہ جملہ ہے, علی کی 12 یا 13 بیٹیاں ہیں, سوائے ثانیہ زہرا کے باقی ساری بیٹیاں کربلا میں تازہ تازہ بیوہ ہو کے آ رہی ہیں قیدی بن کر. عقیل کی اولاد ہے, جعفر تیار کا بیٹا عون ابن جعفر تیار, جناب ام ہانی کا بیٹا, جناب نوفل کی اولاد, یعنی عبد المطلب کے بیٹوں کی اولاد. عزادارو ابو طالب کی بہویں, ابو طالب کی بیٹیاں پوتیاں. عزادارو یہ بیبیاں تازہ زخم سہ کے آئی ہیں کربلا سے, شام کے پاس روکا جا رہا ہے، رک جاؤ، کیوں؟ ابھی شام سجی نہیں ہے، بازار دمشق سجے نہیں ہیں۔ جب بازار سج گئے، حاکم کو خبر دی گئی، حاکم یزید بازار شام سج گیا ہے، اب علی کی بیٹی کو بلایا جائے؟ ملعون کہتا ہے ان کو بھی بلاؤ اور میرے لیے باہر بالکونی میں تخت لگاؤ، میں علی کی بیٹیوں کا تماشا ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ روایت کہتی ہے جب مرکزی دروازہ باب سعد سے، دمشق کے مرکزی دروازے سے علی کی بیٹیوں داخل ہوئی ہیں نا، عزادارو اتنا ازدحام اور رش تھا، یزید جیسا ملعون جو تازہ پانی پی کے آیا تھا، اپنے حواریوں کے جھرمٹ میں آیا تھا، اپنے نرم و ملائم تخت پہ بیٹھا تھا، وہ ملعون بھی کہنے لگا جلدی سے اٹھاؤ، مجھے محل میں لے چلو، میرا دم گھٹنے لگا ہے۔ اور جیسے یزید ملعون کا دم گھٹنے لگا تو وہ جو سارے راستے لوگوں کے دشنام سہتی آئی تھیں، پتھر کھاتی ہوئی آئی تھیں، قیدی بنی ہوئی آئی تھیں، سارے سفر میں ملعون خود خیمے لگا کے بیٹھتے تھے، سہارا چائیوں کو دھوپ میں بٹھا دیتے تھے۔ عزادارو ایسے میں جب آئی ہیں نا بیویاں، بس عزادارو آخری جملہ سنو، خدا کی قسم بازار شام سے جب گزر ہوا نا، ان ملعونوں نے ایسے کیا تھا کہ ہر محمل کے سامنے، محمل میں ادب سے کہہ رہا ہوں، ورنہ اونٹ تھے، اونٹوں پہ پلان نہیں رکھے ہوئے تھے، عزاداروں بن پلانی سوارے پر جناب ابو ذر کو ربضہ بدر کیا گیا تھا، اور ابو ذر کو شام سے مدینہ بھیجا گیا تو بھی سواری پہ پلان نہیں رکھنے دیے گئے تھے۔ جب حضرت ابو ذر کو مدینے میں اتارا تھا نا، تو خدا کی قسم روایتیں کہتی ہیں ابو ذر کی ران پہ گوشت نہیں تھا۔ میں نے مصیبت کا بڑا جملہ کہا ہے، دوسری منزل پہ میں جملہ کہہ نہیں سکتا، اور ایک ماہ مسلسل سفر کر کے محمد کی نواسیاں بھی آئی ہیں، اونٹوں پہ معمل نہیں رکھے ہوئے تھے، ننگی پشت میں بیٹھ کے آئی ہیں علی کی بیٹیاں۔ اور عزادارو سنو گے جملہ، خدا کی قسم جب بازار سج گئے، یزید کا تخت لگ گیا، تو ملعون نے سجاد سے کہا، سجاد اب اپنی بہنوں کو بازار میں لے آ، اپنی پھوپھیوں کو بازار میں لے آ۔ عزادارو یہ جملہ سننا تھا، سجاد کا گویا دم ہی نکل گیا۔ اس لیے جب پوچھا جاتا تھا مولا سجاد سب سے بڑا ظلم کہاں ہوا، تو آواز آتی تھی اشام اشام اشام، ہائے شام سجاد کو کھا گئی۔ اللہ لعنت اللہ علیہ وسلم۔